رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ حبیب اللہ حبیب اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ حبیب اللہ حبیب اللہ.
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا, اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. ناظرین اکرام, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کی عمر کو پہنچ گئے, غار ہرا میں عبادت کر رہے ہیں. ایسے میں ایک صدا آتی ہے, اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں خلق کیا. دیکھا جبرائیل امین تشریف لائے ہیں, خداوند عالم کی وحی آئی, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث با رسالت ہو گئے. 27 رجب المرجب کی شب اسی عنوان سے متورک ہے کہ یہ شب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی شب ہے. آج انتہائی متورک رات ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ آپ جب غار حرا سے باہر آتے ہیں تو ایک نور ہے جو جلالت کر رہا ہے. آپ گھر میں تشریف لاتے ہیں, جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا پوچھتی ہیں اس نور کے بارے میں, فرماتے ہیں یہ رسالت کا نور ہے, پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا نے کلمہ طیبہ پڑھا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یوں خواتین میں پہلی خاتون بن گئیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائیں. آج کی اس متبرک شب کے حوالے سے ہم نے یہ پروگرام ترتیب دیا ہے. پروگرام آگاہی کے ساتھ قمبر رضوی حاضر ہے. میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام المسلمین مولانا کاظم عباس نقوی صاحب. آغا صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں, الحمدللہ آپ کراچی شہر میں اور کراچی شہر سے باہر پاکستان میں بلکہ بین الاقوامی سطح پر اپنے خطابت اور اپنے علم کی وجہ سے اپنی شہرت رکھتے ہیں, اور الحمدللہ آپ سے جوان انتہائی استفادہ کرتے ہیں. آپ کے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام المسلمین مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب. آغا صاحب بھی کراچی شہر کے نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر اپنے انداز کی وجہ سے انتہائی مقبول ہیں, معروف ہیں, اور ہم ان دو شخصیات کے انتہائی مشکور ممنون ہیں کہ اس اہم ایشو پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف لائے. آغا صاحب السلام علیکم. آغا صاحب آج کی شب, جیسے میں نے انٹرو بتایا کہ 27 رجب المرجب یعنی شب بعثت رسول ہے, مولانا کاظم آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ شب دو عنوان سے منائی جاتی ہے. ہمارے یہاں عام جو نظریہ وہ یہ ہے کہ یہ شب معراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, لیکن ہم اگر شیعی روایات کو دیکھتے ہیں تو اس میں ملتا ہے کہ یہ شب اس لیے متبرک ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث با رسالت ہوئے, تو کیا ایسا ہی ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور بات ہے؟
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین. دیکھیں روایات کا جہاں تک تعلق ہے, جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ شیعہ جو سلسلہ روایات ہیں اور ائمہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام سے ہم تک جو معلومات پہنچی ہیں اس میں اس شب کو اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان میں شب بعثت کے عنوان سے ہی متعارف کروایا گیا ہے.
جی,
جہاں تک معراج کا تعلق ہے تو روایات کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج ہے اس کا واقعہ متعدد بار ہوا ہے, اور اس میں ایک احتمال یہ دیا جا سکتا ہے کہ آج کی شب میں بھی ان میں سے کوئی جو معراج کے واقعات ہیں ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ آج کی شب بھی پیش آیا ہو. لیکن ہمارے پاس اس کا جو ہے وہ روائی جو سہارا ہے وہ اتنا قوی نہیں ہے, اور ہم چونکہ اس سلسلے میں محتاج ہیں روایات کے, لہذا ہمارے ہاں جو ہے وہ زیادہ جو اہمیت ہے وہ بعثت کے اعتبار سے زیادہ اس کو جو ہے وہ دیا جاتا ہے.
جی بہت خوب. مولانا داؤدانی صاحب آپ سے سوال یہ کہ یہ خود ہم نے جیسے تذکرہ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے حوالے سے, یہ خود بعثت کے کیا معنی ہے, بعثت کیا چیز ہے یہ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. لفظ بعثت مختلف انداز سے قرآن مجید میں متعدد مرتبہ استعمال ہوا ہے. دعا کے عنوان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں بھی وابعث فیہم رسولا منہم کہ پروردگار ان میں ایک رسول مبعوث فرما جو انہی میں سے ہو, تو وہاں پر بھی یہ لفظ بعثت جو ہے اسی کے مادے سے اس دعا کو یہ تشکیل ہوتی ہے. تو اگر آپ دیکھیں اس کے علاوہ بھی قرآن مجید کے اندر دیگر مقامات پر بعث فی الامیین اور دوسرے انداز سے یہ لفظ استعمال ہوا ہے. عام اس کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ بھیجنے کے عنوان سے کیا جاتا ہے کہ بعثت کا مطلب یہ ہے کہ بھیجنا, مبعوث برسالت کا مطلب یہ ہوا کہ رسول بنا کر بھیجنا, یعنی رسالت کے عہدے کے ساتھ بھیجنا. اب ظاہر ہے کہ ایک ہے وہ منزل کے جب یہ عہدہ دیا گیا اور ایک ہے وہ منزل کے جب اس عہدے کا اعلان کیا گیا. تو یہاں پر جب عید بعثت یا عید مبعث منائی جاتی ہے تو اس موقع پر جو مین اسٹریم جو شیعہ اسکول آف تھاٹ ہے اور اسی طریقے سے برادران اسکول جو اہل سنت ہیں ان کا بھی ایک بہت بڑا طبقہ وہ اسی بات کا قائل ہے کہ جو بعثت ہے اس سے مراد ہے اعلان رسالت, اس لیے کہ پھر اس کو وہ لنک کرتے ہیں اس حدیث کے ساتھ کہ کنت نبیاً و آدم و بین الماء والتین, کہ میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. تو یہ جو سلسلہ ہوا جو بعثت کا اس میں ہوا یہ کہ وہ عہدہ جو تھا اس کے اعلان کا موقع آ گیا, تو وہی اول کے ذریعے سے متوجہ کیا گیا کہ اب یہ اعلان کا وقت آ گیا, جس کے بعد تدریجاً گریجولی وقتاً فوقتاً جیسے جیسے موقع ہوا اس کے مطابق پہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبعوث بر رسالت ہونے کا اعلان فرمایا.
ماشاءاللہ بہت خوب. آغا مولانا کاظم, یہ جو بعثت ہے اس کا جو ہے نا وہ اس کے مقاصد کیا تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی؟
دیکھیں بعثت کے مقاصد کو ہم خود شعر مقدس کی زبان سے یعنی پروردگار کی جو اس نے قرآن میں مختلف مقامات پر خود ارشاد فرمایا, سورہ مبارکہ جمعہ کی جو مشہور معروف آیت ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ بہت واضح طور پر پیغمبر کی جو بعثت کا ہدف ہے اس کو بیان کر رہی ہیں کہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ان امیین کے درمیان سے ہی ان میں سے رسول کو مبعوث کیا تاکہ وہ ان کا تزکیہ نفس کر سکے اور تعلیم دے سکے, ان کے اوپر قرآن کی آیات کی تلاوت کر سکے اور ان کو حکمت اور کتاب کی تعلیم دے, اور اس سب کا مقصد بنیادی طور پر جو ہے وہ انسان کو ضلالت اور گمراہی سے باہر نکال کر معرفت کے راستے پر ڈالنا اور ہدایت کے راستے پر ڈالنا ہے. لیکن خود جب ہم پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو سامنے رکھتے ہیں تو آپ نے یعنی البتہ وہ سارے کے سارے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال میں ہمیں ملتی ہیں چیزیں کہ جس میں آپ مثلا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق یا حسن الخلق دونوں کو بیان کیا گیا, یہ اگر دیکھا جائے تو اس اصلی ہدف میں بھی اگر مثلا ہم یوں کہیں کہ کنسنٹریٹڈلی کسی چیز کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کر کے بتانا, یعنی میرا ہدف ہے کہ میں لوگوں کا تزکیہ کروں, مجھے بھیجا گیا ہے اس لیے کہ میں قرآن کی آیات ان کے اوپر تلاوت کروں, تعلیم دوں, اس سارے ہدف کے درمیان میں یوں سمجھ لیجیے کہ ایک اہم ترین نقطہ جو ہے وہ کیا ہے, وہ حسن خلق ہے, وہ مکارم اخلاق ہے, یعنی خود ہدایت کا سلسلہ, خدا کی معرفت کا سلسلہ جو جس بنیاد پر ہے اس کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ حسن خلق ہے, مکارم اخلاق ہے. بس یعنی ہمیں خود اس بات کو درک کرنا چاہیے, خصوصاً وہ افراد کے جن کا کسی بھی عنوان سے دین کی تبلیغ سے کوئی رابطہ ہے.
صحیح صحیح صحیح.
اور یہ پیغام یعنی چونکہ یہ جو احادیث ہیں اتفاقاً یہ متفق علیہ احادیث ہیں, شیعہ سنی دونوں منابع میں ذکر ہوئی ہیں اور دونوں جگہوں پر ہی تقریباً مستند بھی ہیں. ان سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اور ہمارے پاس قرآن کی دیگر آیات بھی ہیں کہ جس میں مثلاً پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ اگر آپ سخت زبان ہوتے یا سختی کا برتاؤ ان کے ساتھ کرتے تو یہ آپ کے پاس سے بکھر جاتے ہیں.
صحیح.
بس پیغمبر کا حسن خلق باعث بنتا ہے کہ لوگ ہدایت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, آپ کا مکارم اخلاق جو ہے وہ باعث بنتا ہے کہ لوگ ہدایت کے راستے پر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, خدا کی طرف اور اس کی معرفت کے راستے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. تو تمام مبلغین جو کسی بھی عنوان سے یعنی دین کی تبلیغ کو اگر سمجھتے ہیں کہ ہم مبلغ دین ہیں تو جو ان کا بنیادی ترین رویہ ہے وہ حسن خلق اور مکارم اخلاق کے ساتھ ہونا چاہیے.
ماشاءاللہ بہت خوب. یہی سوال میں صاحب آپ سے بھی کرنا چاہوں گا کہ اس کو مزید اگر آپ اس پہ روشنی ڈال دیں گے چاہیں بعثت مقاصد پر.
بنیادی طور پر اگر آپ قرآن مجید کے اندر آیتوں کو دیکھنا چاہیں تو جیسے کہ آیت کی طرف متوجہ کیا مولانا نقوی صاحب نے اور وہ بہت معروف آیت ہے سورہ جمعہ کی, تو اس کے اندر ایک لسٹ دی گئی ہے. اسی طریقے سے سورہ نحل کی ایک آیت ہے کہ جس میں ارشاد ہوتا ہے لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت فمنہم من ہدی اللہ ومنہم من حقت علیہ الضلالہ, کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا اور پرپس کیا تھا, یعنی یہ خلاصہ ہے, ان اعبدوا اللہ کہ عبادت ہوگی تو صرف اور صرف اللہ کی ہوگی, واجتنبوا الطاغوت اور طاغوت سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اب ظاہر ہے کہ انسان کا نفس اگر طغیان پر آمادہ ہے تو اس سے بھی بچنا ہے, اور اگر خارج کے اندر کوئی طاغوت ہے تو اس سے بھی بچنا ہے, جس کی تشریحات دیگر مقامات پر آئی ہے, جیسے فرعون کو طاغی کہا گیا ہے, اور اسی طریقے سے انسان کے نفس کی بھی بات کی گئی کہ عمل انسان انسان جو ہے اس وقت طغیان کی طرف آمادہ ہوتا ہے جب وہ اپنے آپ کو بے نیاز پاتا ہے. یہ سورہ الگ ہی کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے. تو یہ ایک مقصد پروردگار عالم نے بیان فرمایا ہے سمرائز کر کے. اسی طریقے سے آپ اگر دیکھیں کہ ایک اور مقام ہے سورہ بقرہ کا, لیا حکومن بین الناس فی مختلف فی, کہ تاکہ یہ نمبیا جو ہیں وہ ان اختلافات کا فیصلہ کریں کہ جو لوگوں کے درمیان پائے جاتے ہیں, تو ان کے درمیان جو فکری اختلافات ہیں ان کے درمیان بھی قول فیصل جو ہے وہ انبیاء کا ہوگا. اسی طریقے سے
یعنی مطلب قاضی کے منصب پر بھی ہوں گے.
فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, کہ اللہ کی قسم, آپ کے رب کی قسم, یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو حکم نہ بنا دیں, آربیٹریٹر نہ بنا دیں ان قضایا کے اندر, ان پرابلمس کے اندر جو ان کے درمیان پائی جاتی ہے. اس کے بعد جو آپ فیصلہ کریں اس فیصلے کے بارے میں وہ اپنے دل کے اندر کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں, انریسٹ بھی فیل نہ کریں. یعنی یہ ایمان کے ساتھ کتنا جڑا ہوا معاملہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک فیصلہ ہوا ہے وہ خلاف ہوا ہے, اگر فیور میں ہوا ہوتا تو دل تنگی کا تو کوئی موقع ہی نہیں تھا, لیکن اگر فیصلہ خلاف بھی ہوا ہے مگر اس کے باوجود انسان اپنے نفس کے اندر کسی قسم کی تنگی محسوس نہ کرے.
یہ مشکل مسئلہ ہے
کہ مطلب فیصلہ یہی تزکیہ نفس چاہتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہ جس طریقے سے مولانا فرما رہے تھے کہ تزکیہ نفس کی جو بات کی گئی ہے نا, اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس جملے کو بھی ہمیں پیش نظر رکھنا ہوگا. فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ, کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ فرعون کے پاس جا کر آپ یہ کہیے کہ کیا تم اس بات کے لیے تیار ہو کہ میں تمہارا تزکیہ نفس کر دوں, تمہارے نفس کو پاک کر دوں.
فرعون کے پاس جا کے کہیے کہ تمہارا تزکیہ,
آپ نوٹ کیجئے کہ کتنا بڑا طاغوت ہے, مگر اس طاغوت کو بھی یہ آفر دی جا رہی ہے کہ تمہارا اصل پرابلم جو ہے وہ مورالٹی کا کرائسس ہے, جو اخلاقیات کا مسئلہ ہے. اگر نفس کے اندر یہ سارے پرابلمز نہ ہوں تو انسان طاغوت کیوں بنے گا؟ نہ وہ اپنے وجود کے اندر اس طغیان کو جگہ دے گا کہ جہاں وہ فیملی کے اندر طاغوت بنے, نہ وہ معاشرے کے اندر طاغوت بنے گا, نہ ہی وہ کسی پوسٹ پر پہنچنے کے بعد, چاہے وہ چیئرمین ہو, چاہے وہ پریزیڈنسی ہو, چاہے مونارکی ہو, کوئی بھی پوسٹ ہو, اگر وہ اس کے اندر پہنچنے کے بعد طغیان کا مظاہرہ کرتا ہے یا اس تک پہنچنے کے لیے طغیان کا مظاہرہ کرتا ہے, تو اصل مسئلہ تو مورالٹی کا ہے نا. تو یہ تزکا کا جو لفظ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. پھر اس کے بعد سورہ حدید کی بھی ایک آیت ہے, اگر آپ اجازت دیں
بسم اللہ,
تو میں عرض کروں کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ لیقوم الناس بالقسط, کہ انبیاء کو بھیجا اس لیے, بھیجا میزان کے ساتھ, کتاب کے ساتھ, اس لیے بھیجا تاکہ لوگ کھڑے ہو جائیں, تاکہ لوگ قیام کریں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, یعنی وہ شعور دینا کہ جس کے بعد لوگ خود کھڑے ہو جائیں عدل کے قیام کے لیے, عدل کو برپا کرنے کے لیے, نظام اجتماعی کے اندر عدل کی بنیاد کو مستحکم کرنے کے لیے. یعنی اس شعور کے بعد ہی ہوگا, ویسے تو نہیں ہوگا, ورنہ تو ایبرپٹلی اگر ایک انسان قیام کر رہا ہے. لیکن آپ یہاں پر دیکھیں الناس فائل ہے, لیقوم من ناس بالقسط, کہ یہ قسط کو برپا کرنے کے لیے, جو کہ مقدمہ پھر بن جاتا ہے حضرت حجت سلام اللہ علیہ کے ظہور کے حوالے سے اور ان کے انقلاب کے حوالے سے, اس لیے وہاں پر بھی وہی لفظ آیا ہے کہ عدل و قسط کا جو نظام ہے, جم لو الارض قسطا و عدلا کما مل الظلم وجورا, تو اسی لیے وہ تسلسل ہے. انبیاء کا جو مقصد بعثت ہے اس کا تسلسل ہے حضرت حجت کا ظہور بھی.
یعنی مطلب وہ طاغوت سے بھی ان کو بچانا ہے, اپنے اندر سے, اندر کے اور بیرونی جو ہے طاغوت سے بھی بچانا ہے, خدا کی عبادت بھی کرنی ہے, اور وہ قضاوت کی منزل پر بھی یہ بعثت کا مقصد ہے کہ قضاوت کی منزل پر فائدہ. یعنی متعدد جو ہے نا وہ
ڈائمینشنز ہیں. ایک آپ دیکھیں, یعنی اسی میں یاد آیا کہ سورہ نساء کی ایک آیت ہے کہ رسول مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ, کہ رسولوں کو بھیجا گیا جو خوشخبری دینے والے ہیں, انذار کرنے والے ہیں, یعنی تنبیہ کرنے والے ہیں. کیوں؟ لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ, تاکہ انسانوں کے پاس خدا کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی حجت, کوئی ایکسکیوز باقی نہ رہے. کہ وہ یہ کہیں کہ اے پروردگار, اگر ہم تک پیغام پہنچ جاتا تو ہم بھی بڑے شریف ہوتے, ہم بھی بڑے نیک ہوتے, ہم بڑے پارسا ہوتے. تو اس کے ذریعے سے حجت تمام کی گئی ہے.
سبحان اللہ, بہت خوب. مولانا قاسم, ایک سوال کیا جاتا ہے اکثر لوگوں کی جانب سے, ایک بحث ہوتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا آغاز خود جب آپ قرآن مجید کی پہلی آیت نازل ہوئی ہے غار حرا میں, اس وقت سے ہوتا ہے یا وہ باقاعدہ آپ نے جو دعویٰ 3 سال بعد شروع کی ہے اور باقاعدہ دین کی تبلیغ, تو بعثت وہاں سے شروع ہوتی ہے یا قرآن کی پہلی آیت سے شروع ہو جاتی ہے؟
بہرحال جیسا کہ آغا نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے قبلہ نے, کہ ایک عنوان رسالت ہے پیغمبر کا، نبوت کا، خاتم النبیین کا، عہدے کے اعتبار سے.
جی جی.
اور اس میں یعنی تمام عالم اسلام اس بات پر متفق ہے کہ کائنات میں پروردگار عالم کے بعد جو سب سے زیادہ بزرگ ہستی ہے وہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اسی وجہ سے یہ اختلاف مابین مسلمین موجود ضرور ہے کہ آیا نبی جو ہے وہ اپنی بعثت کا جو مرحلہ ہوتا ہے یا جہاں پر اس کو وحی دی جاتی ہے اس سے پہلے کی اس کی کیا حالت ہوتی ہے، لیکن بہت ہی کم یعنی ہمارے ہاں مکاتب ایسے ہیں کہ جو پیغمبر کو یعنی اس وحی کی کنیکشن سے پہلے کے مرحلے میں جو ہے وہ رسول نہ سمجھتے ہوں یا ان کے متعلق کوئی اور نظریہ رکھتے ہوں. البتہ یہیں سے بہت سارے جو یعنی مکاتب میں جو تصورات ہیں نبوت کے، رسالت کے، عصمت کے، ان سب میں یہیں سے ایک تبدیلی آٹومیٹیکلی پیدا ہوتی ہے جو بعد میں بعض وقت اختلافات کا باعث بنتی ہے، لیکن یہ اختلاف علمی ہے اور اس کو اس حد سے آگے بڑھنا نہیں چاہیے. جو شیعہ نقطہ نگاہ ہے اس میں جو یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے وہ وجہ وجود کائنات ہے. اور جیسا کہ عرض کیا کہ کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ جو افضل ہستی ہے وہ آپ کی ہے، اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ کا نور جو ہے وہ ولادت کی صورت میں جو ہے وہ زمین میں یعنی آپ آتے ہیں اور اس خاکی دنیا میں اور مٹیریل دنیا میں اپنی اس حیات کا، مٹیریل حیات کا آغاز آپ کی ولادت کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس کے آثار ہیں جو کہ پوری کائنات میں اور پوری دنیا میں مرتب ہو رہے ہیں کہ جس کو آبزرو کیا گیا اور جو کہ آپ کی ولادت کی نشانیوں میں سے تھی. یعنی یہ ساری کی ساری چیزیں یہ بتا، اگر آپ اس وقت میں صاحب حیثیت اور صاحب اثر نہیں ہیں تو پھر یہ ساری چیزیں بے معنی ہیں، ان کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی. اس کے بعد سے یہ جو وحی کا آغاز ہے لازمات ہے، جب یہ ایک ڈفرینسیشن بالآخر اللہ نے رکھی ہے، اس کی مصلحت یقیناً اللہ جانتی ہے. ایک طرف اسی قرآن کی آیت آگے چل کر یہ کہتی ہے وما ینطقون عن الہوا، ٹھیک ہے نا، تو اس جگہ پر آ کر یہ سمجھ میں آتا ہے، یہاں سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ یہ نطق اب جا کر وحی سے متصل ہے یا پہلے سے بھی متصل تھا. پھر ابن عربی نے جو وحی کی اقسام بیان کی ہیں ان سب کے اندر بحث رکھی جائے، تو یہ جو قرآن کی وحی ہے اس کو ڈفرینشیٹ کر کے کہا جاتا ہے کہ یہ وحی رسالی ہے، کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو پروردگار اپنے نبی کے ذریعے سے چاہتا ہے کہ لوگوں تک پہنچے. اور اسی کے آغاز کو یعنی بعثت جب ہم کہہ رہے ہیں، یعنی وہ جو وحی رسالی کا آخری مرحلہ ہے کہ جو قرآن کی صورت میں جاری ہونا ہے، وہ جس تاریخ سے شروع ہوگا اسی کو ہم پھر بعثت قرار دیں گے. لوگوں تک پہنچانا یا نہ پہنچانا ایک بات کا مسئلہ ہے، کہ جو کام کہا گیا یقیناً آپ نے پہلے ہی ابتدائی سلسلے میں جو آپ کے معتمد ترین افراد تھے یا جن کو آپ نے باصلاحیت سمجھا ان تک اس کا پیغام پہنچایا بھی، وہ آپ پر ایمان لے کر بھی آئے، اور پھر خدا کی جانب سے ہی آپ کو، چونکہ اب یہ بات ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ آپ اپنے تمام افعال میں اور تمام اعمال میں جو کچھ بھی ہے وہ خدا کی جانب سے ہے. یعنی آپ کی جتنی بھی حیثیت اور جتنے بھی مقامات ہیں وہ عند اللہ اور خدا کی جانب سے. تو بس خدا جب آپ کو حکم دے رہا ہے کہ اندر عشیرتک الاقربین، تو جب خدا نے یہ حکم دیا تو آپ نے اس سلسلے کو بڑھایا سے لے کر وہ مرحلہ کہ انشاءاللہ عالمین تک آپ کی نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. اور
یعنی مطلب اگر جو آپ کی مطلب بعثت ہے وہ پہلی وحی سے شروع ہو گئی،
پہلی وحی سے جو ہے
وہ اس کا آغاز ہو گیا تھا. اگر صاحب یہ چونکہ ہم خاص بعثت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے پروگرام کر رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا تفصیل سے اس جو بعثت کا واقعہ غار حرا میں، چونکہ وہ ایک محبت بھرا واقعہ ہے، تو میں چاہوں گا تھوڑا سا اگر آپ وہ واقعہ بیان کریں.
بنیادی طور پر جو غار حرا ہے اس جگہ پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانا ایک معمول کا سلسلہ تھا. پیغمبر اکرم مراقبے کے لیے، پروردگار عالم سے راز و نیاز کے لیے وہاں پر اکثر جایا کرتے تھے، اور ماہ مبارک رمضان میں پیغمبر اکرم تقریباً وہ پورا مہینہ وہاں پر گزارا کرتے تھے. اور وہ احباب جنہوں نے جا کر وہاں پر اس غار کی زیارت کی ہے تو وہ اس بات کو جانتے ہیں، خود مجھے یہ شرف حاصل ہوا. تو وہاں پر ہم جا کر دیکھتے ہیں تو وہیں پر اوپر سے جو خانہ کعبہ کا جو منظر ہے وہ بھی بہت ہی حسین منظر ہے جو وہاں سے نظر آتا ہے. رات میں خاص طور پر اگر چاند چمک رہا ہو اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو خانہ کعبہ جس طریقے سے دکھائی دیتا ہے وہ بہت ہی حسین منظر ہے. تو پیغمبر اکرم بہت پسند فرماتے تھے کہ وہاں پر رہ کر پروردگار عالم سے راز و نیاز کریں، اور یہ سلسلہ تھا. یہاں تک کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی جو کا جو ایثار ہے اس کو بھی اس حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ ایک انتہائی متمول خاتون ہے، مگر اس کے باوجود وہ پیغمبر اکرم کو لک آفٹر کرنے کے لیے اپنے گھر سے، یعنی جو محلہ بنی ہاشم جی وہاں جی مکہ معظمہ میں ہے، وہاں پر جو ان کا گھر تھا وہاں سے وہ تشریف لایا کرتی تھیں، اور کبھی کبھی کھانے پینے کی چیزیں لے کر، ایسا نہیں تھا کہ فقط کسی نوکر یا خادم کو بھیج دیا، بلکہ خود لے کر وہاں پر پہنچتی تھیں، اور ایک وقت طے ہوتا تھا جس پہ جناب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لایا کرتے تھے، جناب خدیجہ سے ملاقات کرتے تھے، اور وہیں پر خورد و نوش کا سلسلہ ہوتا تھا، اور اس کے بعد پھر پیغمبر اکرم واپس غار حرا چلے جایا کرتے تھے،
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے
نیچے تشریف لاتے تھے، اور کبھی جناب خدیجہ بھی اوپر چلے جایا کرتی تھیں، تو وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ اچھا، اب یہ گزارش مزید اس کے اندر دیکھیں کہ پیغمبر اکرم کا وہ سلسلہ تو چل ہی رہا تھا، اس میں کئی مرتبہ ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ امیر المومنین بھی موجود تھے، اس لیے کہ خود امیر المومنین علیہ السلام نے حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا تذکرہ کیا، نہج البلاغہ میں یہ موجود ہے کہ کنت اتبعہ اتباع الفصیل اثر امہ، کہ میں اس طرح سے رسول کے ساتھ تھا کہ جس طرح سے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی یہ تعبیر جو عربی کی ہے کہ نہ وہ اونٹنی کا بچہ اپنی ماں سے جدا ہوتا ہے اور نہ میں اللہ کے رسول سے جدا ہوتا تھا، تو بلا فصل ایک میرا تعلق تھا جو اس زمانے میں بھی اللہ کے رسول کے ساتھ تھا۔ اسی کے اندر ہے کہ ارا نور النبوۃ واشم ریح الرسالہ، کہ میں نبوت کے نور کو دیکھ رہا تھا، نبوت تو ان کے لیے تھی مگر دیکھ میں بھی رہا تھا اس نور نبوت کو، وہ اشم ریح الرسالہ، اور رسالت کی جو خوشبو ہے اس کو میں سونگ رہا تھا۔ تو یہ اگر آپ اس کلوزنس کو پتہ چلتا ہے، اس کلوزنس کا اور قربت کا، تو پھر اس کے بعد ملتا ہے کہ جب وہ وقت آیا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ جس طرح سے انٹرو میں بھی آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جناب جبرائیل امین اس وقت وہ وحی اول جو پانچ آیتیں ہیں سورہ علق کی وہ لے کر نازل ہوئے، اور یہ ارشاد فرمایا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، پڑھیے اپنے رب کے نام سے کہ جس نے پیدا کیا، جس نے جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھیے کہ آپ کا رب اکرم ہے جس نے قلم سے تعلیم دی اور انسان کو وہ سکھایا کہ جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اب یہ اگر آپ دیکھیں تو اس حوالے سے کچھ ایسی چیزیں بعض روایات میں برادران اہل سنت کے پاس ہیں کہ جن سے اتفاق کرنا مشکل ہے، کہ جس میں ایک سرجری ٹائپ کا پورا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، ہمارے نزدیک کو ظاہر ہے کہ قابل قبول نہیں ہے، اور سارا معاملہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جس کو کائنات کے تطہیر کے لیے اور تزکیے کے لیے مبعوث فرمایا، وہ خدا کی جانب سے من جانب اللہ پہلے دن سے، پہلے ہی سے وہ پاک و پاکیزہ تھے، تو ان کے قلب پر اس وحی کو نازل کیا گیا، ان کے سامنے اس آیت کو پڑھا گیا، اور پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ظاہر ہے کہ دیکھیے کہ ایک پروردگار عالم کی طرف سے ایک ذمہ داری جو دی جا رہی ہے تو اس کا احساس ذمہ دار انسان کو زیادہ ہوگا۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مثلا کبھی آپ سورج کے سامنے اگر ہاتھ کو رکھیں گے تو یہ نہیں جھپکے گا، لیکن اگر آنکھ اگر اس طرف دیکھنے کی کوشش کرے گی تو آنکھ جھپک جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آنکھ کے اندر خود اتنی صلاحیت ہے کہ وہ اس وزن کو محسوس کر سکے، مگر چونکہ ہاتھ آشنا نہیں ہے نور سے، لہٰذا وہ اس طاقت کو محسوس بھی نہیں کرے گا۔ کبھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک جاہل انسان ہے، اس کے سامنے کوئی چیز بیان کی جائے تو وہ تو شاید اس کا نوٹس بھی نہ لے، لیکن جو صاحب علم انسان ہے اس کے سامنے جب کسی ایسے وزین، کسی ایسے سنگین مسئلے کو پیش کیا جائے گا تو وہ واقعاً اس کی قوت اور طاقت کو محسوس کرے گا۔ پیغمبر اکرم جتنا پوٹینشیل رکھتے تھے تو ظاہر ہے وہی کا جو فورس ہے اس کو وہ محسوس کر رہے تھے، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بالکل محسوس کیا کہ پروردگار کی طرف سے اب وہ وقت آ گیا کہ جو پروردگار عالم نے میرے ذمے پر رکھا تھا تو وہ کام اب شروع ہونے جا رہا ہے۔ اچھا، اب آپ اس کو دیکھیں کہ اس کے اندر پھر ایک بحث ہے کہ مثلا پیغمبر اکرم کے اوپر یہ ابتدائی جو پانچ آیتیں جو نازل ہوئی ہیں، ان آیتوں کے ساتھ پھر کچھ اور بھی نازل ہوا یا نہیں ہوا؟ مثلا علامہ سید علی نقی نقن صاحب علی اللہ مقامہ، ان کا جو مقدمہ تفسیر ہے اس کے اندر انہوں نے اس بات کے اوپر بڑے دلائل دیے ہیں اور واقعی بہت اپیلنگ بھی ہے، اور اس کے اندر وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان پانچ آیتوں کے ساتھ ہی وہ سات آیتیں جو سورہ فاتحہ کی ہیں ان کو بھی رکھا گیا، یعنی یہ جو کہا گیا کہ اقرا پڑھیے اپنے رب کے نام سے، تو وہ چیز کیا ہے کہ جس کو پڑھنا ہے، یعنی یہ تو اقرا کا حکم ہے، مقروء کیا ہے جس کو پڑھا جائے گا، تو وہ پانچ آیتیں اسی کا اگر آپ دیکھیں آغاز کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے، یہ گویا اس سوال یا اس حکم کی تکمیل ہو رہی ہے کہ وہ سامنے جو چیز موجود ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے پڑھتا ہوں جو رحمان رحیم ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ حاضر خیاس جو ساتوں آیتیں ہیں وہ پوری کی پوری۔ پھر اس کے البتہ اس میں اختلاف بھی ہے کہ یہ ہے یا نہیں، لیکن یہ کہ بہرحال ایک قول کے اعتبار سے جو مجھے بھی بہت اپیل کرتا ہے، میں نے آپ کے سامنے گزارش کی۔ پھر پیغمبر اکرم جب گھر پر تشریف لائیں تو جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ سے انہوں نے کہا کہ مجھے ایک کمبل اڑا دو، بیوی نے ان کو کمبل اڑا دیا، اور اس کے بعد پھر وہ آیت نازل ہوئی جو سورہ مدثر کی آیت ہے، جو تبلیغ کا پورا ایک اسلوب دیا گیا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، یہ جو آیتیں، اور یہ پورا تبلیغ کا اسلوب اور دستور ہے جو قیامت تک کے مبلغین کے لیے کہ اے کمبل کے اوڑھنے والے قیام کیجئے، انذار کیجئے، اب تو یہ اٹھنے کا موقع ہے، تنبیہ کرنے کا موقع ہے، اپنے رب کی کبریائی کو بیان کیجئے، ثیابک فطہر، اپنے لباس کی پاکیزگی کا خاص اہتمام کیجئے جو مبلغ کے لیے ضروری ہے۔ تو اب دیکھیں پیغمبر اکرم بہت ساری چیزوں کو ریئلائز کرتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کے ذریعے سے ایاک آنی و اسم ایا جارا ایک باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ تم سے کہہ رہا ہوں اور تم سنو، یعنی مخاطب پیغمبر اکرم کو کیا جا رہا ہے، پیغمبر اکرم بھی اس پر عمل کریں گے، مگر زیادہ ضروری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو قیامت تک کے ظرف زمان میں تبلیغ کی ذمہ داریاں انجام دینے والے ہیں کہ تم بھی ان کاموں کو انجام دو، کہ کبریائی پروردگار کو بیان کرنا ہے، لباس کی پاکیزگی کا خیال کرنا ہے، احسان جتا کر کثرت کے طلبگار مت بنو، لا تمنن تستقصر، وغیرہ وغیرہ، یہ سلسلہ اس طریقے سے۔
بہت بہت خوبصورت گفتگو فرمائی آغا صاحب۔ مولانا کاظم، یہ میں اسی حوالے سے آغا صاحب کی گفتگو سے تھوڑا سا جو ہے نا وہ بات کرنا چاہوں گا کہ آغا نے تھوڑا سا اشارہ کیا ہے کہ جناب آپ جب گھر تشریف لائیں تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا سے کہتے ہیں کہ مجھے کمبل اڑا دو۔ اب آپ کمبل اڑا رہے ہیں اس وقت جب تشریف لائیں، نارملی آپ کا روٹین یہ نہیں ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کمبل اڑا دو، تو یہ جو آپ نے کہا کہ کمبل اڑا دو، یہ کیا اس رسالت کا جو بوجھ اب آپ پہ باقاعدہ آیا تھا، کیا اس کا جو ہے نا اس کی سنگینی تھی؟ ایک دوسرے یہ کہ یہ جو انداز ہے کہ پہلے کا اقرب اس میں ربی کا لدی والی آیات آئیں، پھر جب وہ کمبل اوڑھ لیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر یہ آئے کہ اے کمبل کے اوڑھنے والے اٹھو، اور جو ہے نا وہ اب کیا کہتے ہیں، اب اٹھ جاؤ اور تبلیغ شروع کرو، اور اس طرح یہ کیا ہے یہ سب نا، مطلب کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وہاں سے اس کے بعد خدا بند عالم حوصلہ دے رہا ہے کہ اب تمہیں کرنا کیا ہے، کہ پہلے جو ہے نا وہ پڑھنے کا تذکرہ کیا اور پھر اس کے بعد اب کیا رہا ہے؟
جی دیکھیں، بات ساری یہ ہے کہ ہم وحی کی کیفیت کو اصلاً نہ درک کر سکتے ہیں نہ ہماری حیثیت، یہ ایک ایسی وہ ڈائمنشن ہے، یعنی یومنون بالغیب جس کو کہا گیا ہے، ان غیب میں سے ایک غیب جو ہے وہ فرشتہ اور وحی ہے،
صحیح،
ہمیں نہیں پتہ فرشتہ کیا ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتہ وحی کیا چیز ہے،
صحیح صحیح،
جب ہم اس چیز سے آشنا نہیں ہیں تو ہمیں یہ بھی اندازہ تقریباً نہیں ہو سکتا کہ وہی جس وقت صاحب وہی پر آتی ہے تو اس کے اوپر کیا کیفیات ہوتی ہیں، لیکن عقل جن چیزوں کو درک کر سکتی ہے یا جن سے یعنی اندازہ لگا سکتی ہے یوں کہہ لیجیے، وہ یہ ہے کہ بالآخر اس یعنی مادی وجود اور اس معنویت کی انتہا کہ جہاں پر یہ مادی وجود جو ہے وہ پروردگار عالم سے بے نحو وحی کے ذریعے سے جو ہے وہ جب اتصال پیدا کرتا ہے تو بالآخر اس کے کچھ آثار ہیں کہ جو مادے پر ظہور ہونے ہوتے ہیں، لہٰذا صرف یہاں نہیں، یعنی کل تو یعنی دوران جو رسالت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس میں بارہا ان چیزوں کو متوجہ ہوئے اصحاب، خصوصاً وہ وحی کے جو مستقیماً آپ پر آتی رہی ہے کہ آپ کے چہرے کی رنگت متغیر ہو جاتی، سردی کے زمانے میں آپ کی پیشانی اقدس کے اوپر جو ہے وہ آپ کے پسینے کے قطرے نمودار ہو جاتے، سواری پر آپ اگر بیٹھے ہوتے اور کیفیت وحی طاری ہوتی تو اس کی کمر جھک جاتی، یہ سارے کے سارے، یعنی دیکھیں وحی بنیادی طور پر کوئی فزیکل یا مٹیریل چیز تو نہیں ہے، لیکن بالآخر اس کے میٹر کے اوپر کچھ مادے کے اوپر کچھ آثار ہیں جو نمودار ہوتے ہیں، وہی کیفیت مثلا وحی کی جو ہے، اور لازمات ہے جو ابتدائی وحی کی جو کیفیت ہے وہ یقیناً سنگین رہی ہوگی اور اس کی جو کیفیت ہے انہوں نے محسوس کی ہوگی، اور اس کے آنے کے بعد، یعنی ایک طرف یہ کیفیت موجود ہے، اسی کیفیت کے دوران دوبارہ وحی کا آنا اور وحی کو دوبارہ بھیج کر گویا ایک تسلی کی کیفیت بھی ہے، ایک حوصلہ دلانے کی کیفیت بھی ہے، اور اپنے مقصد کی طرف بڑھنے کے لیے جسے کہنا چاہیے ایک طرح کا تشویق و حوصلہ جو ہے وہ پیغمبر کو دیا جا رہا ہے، ورنہ اب جو سلسلہ ہے میں نے عرض کیا اس سے پہلے بھی کہ مخزن وحی اور ایک ایسی شے کے جو یعنی ہمارے حساب سے پیغمبر کا جو وجود ہے وہ اتصال کامل ہے اس میں ہوتا ہے پروردگار کے حضور میں، اور اتصال کامل رکھتا ہے پروردگار کے، لیکن جدا کیا جاتا ہے وحی کو مختلف اقسام میں، مختلف مراحل میں، اور پھر وحی رسالی کو خود، یعنی کلام الہی جو قرآن کی صورت میں نازل ہو رہا ہے جو کہ ایک نورانی کیفیت ہے، اس کے وہ آثار ہیں کہ جو آپ کے اوپر سے زمدار ہو رہا ہے۔
سبحان اللہ۔ اگر یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت 40 سال کی عمر میں ہوئی، تو کیا اس سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک بعثت نہیں ہوئی ہے، آپ مبعوث و رسالت نہیں ہوئے، تو یہ 40 سال کے شروع کی آپ کی زندگی ہے، کیا اس دور میں رسول اللہ نہیں تھے؟
ظاہر ہے کہ بنیادی طور پر جو یہ سوال ہے آپ کا، اس کا جواب تو پہلے آ چکا ہے، لیکن پھر بھی چونکہ آپ پوچھ رہے ہیں تو میں واپس تکرار کرتا ہوں کہ بنیادی طور پر کنتو نبیین و آدم و بین الماء والتین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، اور خود اس حوالے سے قرآن مجید کی آیتوں سے بھی ہمیں یعنی گواہی ملتی ہے کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب تمام انبیاء سے وعدہ لیا گیا اور پھر یہ کہا گیا کہ آخر میں ایک نبی آئے گا اور تم سب نے اس کی مدد کرنی ہے، نصرت کرنی ہے، کیا تم ایمان لائے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ایمان لائے، تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ معاملات اس دنیا سے پہلے بھی موجود تھے. خود عالم زر کا تذکرہ تو تمام انسانوں کے لیے بھی بیان کیا جاتا ہے، تو وہ تمام تر چیزیں، بہت ساری چیزیں ہمارے اس وقت یادداشت میں نہ بھی ہوں لیکن یہ کہ اس وقت موجود تھیں، تو پروردگار عالم کا انبیاء کے ساتھ جو معاملہ تھا وہ بھی اس دنیا سے پہلے کا جو معاملہ ہے وہ رہا ہے، لیکن اس دنیا کے اندر آنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ ضروری ہو کہ ایٹ ونس سب کے سب اعلان کریں، یعنی جناب عیسیٰ علیہ السلام کے کیس میں اگر آپ دیکھیں تو وہ ماں کے گود سے اعلان کر رہے ہیں کہ انی عبداللہ ہے وہ آتان الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی قرار دیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس وقت وہ گواہی اس لیے بھی بہت زیادہ ریلیونٹ اور ضروری تھی کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جناب مریم سلام اللہ علیہا سے وہ داغ جو ان کے اوپر لگایا جا رہا تھا اس کو وہ دور کرنا چاہتے تھے، اور پروردگار عالم کا حکم یہ تھا کہ اسی وقت اعلان کر دیا جائے، تو ایک ہے ان کا نبی ہونا اور ایک ہے ان کا اعلان کرنا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی جو شیعہ تھیولوجی ہے اس کے اندر یہ مسئلہ بالکل طے شدہ ہے کہ پیغمبر اکرم کی جو نبوت ہے وہ تو ابتدا سے اور اس دنیا میں آنے سے بھی پہلے کی ہے، لیکن جو اس دنیا میں آنے کے بعد باقاعدہ ایک کردار کے ذریعے سے بہت سے افراد کا متوجہ ہو جانا کہ یہ کوئی غیر معمولی شخصیت ہے، وہ ظاہر ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام بھی جانتے تھے، جناب عبد المطلب علیہ السلام بھی جانتے تھے، ایون بحیرہ راہب جو ہے وہ بھی جانتا تھا، وہ بھی پک کر رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، جن نشانیوں کو ہم نے دیکھا ہے اپنی کتابوں میں، محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہی وہ شخصیت ہے کہ جس کے اندر وہ تمام صفات موجود ہیں، تو یہی مستقبل کے اندر وہ اعلان رسالت کرنے والی شخصیت ہے۔ تو ایک کسی کا امپریشن لینا، ایک تاثر لینا، ایک اندازہ قائم کرنا، اور کسی کا حد یقین تک ہونا، اور ایک یہ ہے کہ باقاعدہ پیغمبر اکرم کا فارملی آفیشیلی ایک اعلان کرنا۔ تو یہ جو فارمل اور آفیشیل جو اعلان ہے یہ اس وحی اول کے بعد پیغمبر اکرم کی طرف سے کیا گیا تھا، تو اس کے اندر بس تفکیک یہ ہونی چاہیے۔ باقی اگر آپ دیکھیں تو خود ہمیں روح القدس کے حوالے سے ملتا ہے کہ مائیت جناب روح القدس جو ہے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتدا سے حاصل تھی، اور پروردگار عالم کی طرف سے جو بھی چیزیں القاء کرنی ہوتی تھیں وہ روح القدس کے ذریعے سے القاء کی جاتی تھیں۔ ظاہر ہے کہ جبرائیل علیہ السلام سے ہٹ کر ایک اور شخصیت کے حوالے سے ایک بحث تو ہے نا اپنی جگہ پر، وہ تفصیل طلب ہے، مگر یہ کہ بہرحال اس کے بارے میں آیا ہے روایات کے اندر کہ یہ روح القدس جو ہیں وہ پیغمبر اکرم کے ہمراہ ہوا کرتے تھے تادیب کے لیے بھی، اور بہت ساری چیزیں جو پروردگار عالم کا منشا ہوتا تھا اس کو بیان کرنے کے لیے، بتانے کے لیے۔
سبحان اللہ، بہت خوبصورت گفتگو چل رہی۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سماعت فرمائی مولانا کاظم عباس نقوی اور مولانا محمد رضا داودانی صاحب کی۔ پروگرام کے پہلے حصے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہم اگلے حصے میں ایک مرتبہ پھر بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خود اگر یہ معراج ہے بھی اس شب میں تو ہم معراج کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اگلے اس میں سوال کریں گے کہ یہ شب جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث و رسالت ہوئے، اس شب میں متعدد روایات آئی ہیں کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پہ حاضری دو، آپ کی زیارت کرو، رسول اللہ مبعوث و رسالت ہوئے، مولا علی علیہ السلام کی زیارت کرو، ابن بطوطہ کا خود واقعہ مشہور ہے، تو ہم سوال پوچھیں گے کہ یہ مولا علی علیہ السلام کی زیارت کا اس شب میں اتنی زیادہ تاکید کیوں آئی ہے؟ تب تک کے لیے اپنے میزبان قمبر رضوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حبیب اللہ حبیب اللہ